انسان سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، اگر طہارت میں ہو تو نماز نماز ہی نہیں. اور شریعت اسلام میں طہارت سے مراد وضو و غسل اور تیمم. آج کی گفتگو کا موضوع غسل ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں غسل کی دو قسمیں. بعض غسل وہ ہیں جن کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے، اور بعض غسل وہ ہیں کہ جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے، مردوں پر واجب نہیں ہوتے. اسلام میں چھ طرح کے غسل واجب ہیں، جن میں تین عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور تین مرد اور عورت دونوں کے درمیان مشترک ہیں. وہ غسل جو دونوں کے درمیان مشترک ہیں ان میں ایک غسل جنابت ہے، جو مرد پر بھی واجب ہوتا ہے اور عورت پر بھی واجب ہوتا ہے جب اس کے حالات پیدا ہو جائیں. دوسرا غسل غسل میت ہے، مرد مر جائے تو اسے بھی غسل میت دیا جائے گا اور عورت انتقال کر جائے تو اسے بھی غسل میت دیا جائے گا. تیسرا غسل غسل مس میت ہے، یعنی اگر کوئی انسان میت کو مس کر لے، چھو لے موت کی سردی کے بعد اور غسل دینے سے پہلے، تو اس چھو لینے والے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، جس کو غسل مس میت کہا جاتا ہے. یہ تینوں غسل مرد پر بھی واجب ہوتے ہیں اور عورتوں پر بھی واجب ہوتے ہیں. ان کے علاوہ تین غسل اور ہیں، غسل حیض، غسل نفاس اور غسل استحاضہ، جو صرف عورتوں پر واجب ہوتے ہیں اور ان کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان تینوں غسلوں کے بارے میں بعد میں تذکرہ کیا جائے گا جب عورتوں کے مخصوص احکام بیان کیے جائیں گے. اس وقت صرف ان اغسال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مرد اور عورت دونوں کے درمیان مشترک ہیں. ان غسلوں کے بارے میں دو باتیں قابل توجہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان غسلوں کے اسباب کیا ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان غسلوں کا طریقہ، اس کے شرائط اور احکام کیا ہیں. جہاں تک اسباب کا تعلق ہے، غسل جنابت کے دو اہم سبب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کے پیشاب کے مقام سے سونے کی حالت میں ایک ایسا مادہ، ایک ایسا پانی نکل جائے جس کو منی کہا جاتا ہے، اور جو جنسی خواہش کے پیدا ہونے پر اچھل کر برآمد ہوتا ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان کسی سے سیکس اور جنس کے تعلقات پیدا کرے، چاہے وہ اپنی عورت ہو، چاہے خدا نخواستہ غیر عورت ہو. عورت ہی نہیں، اگر کسی مرد سے بھی جنسی تعلق پیدا کیا ہے تو اس صورت میں بھی یہ غسل جنابت واجب ہو جائے گا. جنسی تعلق کی صورت میں غسل واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مادہ بھی خارج ہو جائے جس کو منی کہا جاتا ہے، بلکہ اگر صرف جنسی تعلق پیدا ہو گیا ہے، یعنی مل آل تناسل دوسرے کے جنسی مقام میں داخل ہو گیا ہے، صرف داخل ہو جانے کے بعد غسل واجب ہو جائے گا چاہے کوئی پانی نکلے یا نہ نکلے. یہ دو سبب ہیں کہ جن کی بنا پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے. پر ظاہر ہے یہ دونوں باتیں جس طرح مردوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں ویسے عورتوں کے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہیں، وہ بھی کسی وقت خواب میں ایسے حالات دیکھ سکتی ہیں کہ جس کے بعد جنابت کی حالت پیدا ہو جائے، اگرچہ عام طور سے عورتوں کی زندگی میں ایسے واقعات پیش نہیں آتے، اور شاید ہی ہزار میں کوئی عورت ایسی ہو جس کے لیے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے. مگر دوسرا سبب یعنی جنسی تعلق وہ کسی عورت کے لیے کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے، چاہے جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے، خدا نخواستہ. دونوں صورتوں میں جنسی تعلق کے بعد غسل بہرحال واجب ہو جائے گا. البتہ جنسی تعلق سے مراد ایک دوسرے کو گلے لگانا، مس کرنا یا بوسہ دینا نہیں ہے، بلکہ جنسی تعلق سے مراد یہ ہے کہ مرد پیشاب کا مقام عورت کے پیشاب کے مقام یا دوسرے مقام میں داخل ہو جائے. اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو غسل جنابت مرد پر بھی واجب ہو جائے گا اور عورت پر بھی واجب ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ اگر یہ تعلق جائز ہے، یعنی دونوں شوہر اور زوجہ ہیں، اس کے بعد جو پسینہ نکلے گا وہ نجس نہیں ہوگا بلکہ پاک ہوگا، چاہے سارا بدن پسینے میں تر ہو جائے اور سارے کپڑے پسینے میں تر ہو جائیں، نہ بدن پر کوئی اثر ہوگا اور نہ کپڑے نجیس ہوں گے. نجاست صرف اس حصے میں رہے گی کہ جو اس پانی سے آلودہ ہو گیا ہے جو پیشاب کے مقام سے برآمد ہوا ہے. لیکن اگر یہی تعلقات اور یہی جنسی رابطہ ناجائز طریقے سے زنا کی شکل میں ہوا ہے یا کسی اور حرام طریقے سے ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو پسینہ غسل سے پہلے پہلے برآمد ہوگا اسے بھی نجیس سمجھ کر اس سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے، یعنی دوبارہ بغیر دھوئے ہوئے ان کپڑوں کو نہ پہنیں جن میں یہ پسینہ لگ گیا ہے. اس لیے یہ پسینہ نجس تعلقات کے بعد پیدا ہوا ہے اور ایسے پسینے سے پرہیز کرنا نہایت ہی ضروری اور مطابق احتیاط ہے. بہرحال پہلا سبب ہو یا دوسرا، دونوں اسباب سے مرد یا عورت دونوں کے لیے جنابت کی حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. غسل جنابت کی دوسری قسم غسل میت ہے، جو مردوں کے واسطے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. غسل میت ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. جب بھی کوئی مسلمان دنیا سے گزر جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، سب کو غسل دینا ضروری ہے. مسلمان کی میت اگر غسل سے غفلت کی بنا پر دفن ہو جائے تو تمام وہ لوگ جن کو اس کے مر جانے کی اطلاع ہوئی ہے روز قیامت گنہ گار ہوں گے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. ایک مسلمان کو مسلمان پر حق یہی ہے وہ اس کے تجہیز و تکفین غسل و دفن و کفن کا انتظام کرے. یہ غسل ایک نہیں ہے بلکہ تین مرتبہ دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ بیر کے پانی سے, یعنی وہ پانی جس میں بیر کی پتی کا کچھ عرق ملا دیا گیا ہو, اور دوسری مرتبہ کافور کے پانی سے, یعنی وہ پانی جس میں تھوڑا بہت کافور ملا دیا گیا ہو کہ کافور کی خوشبو پیدا ہو جائے لیکن اتنا کافور نہ ہو کہ وہ کافور ہی کا پانی کہا جائے. اس لیے کتنی مقدار میں اگر اضافہ ہو جائے کہ پانی پانی نہ رہ جائے بلکہ عرق کافور کہا جانے لگے تو ایسے پانی سے غسل دینا صحیح نہ ہوگا. تیسرا غسل خالص پانی سے ہوتا ہے جو ان دونوں غسلوں کے بعد دیا جاتا ہے. تمام اغسال کا طریقہ ایک ہی رہے گا مگر تین مرتبہ غسل دینا ہوگا. زندہ اور مردے کے غسل میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ زندہ پر کوئی غسل واجب ہو ایک ہی مرتبہ پورا بدن دھویا جاتا ہے اور غسل ہو جاتا ہے, لیکن مردے کو غسل دینے کے لیے تین مرتبہ پورے بدن کو دھونا ہوگا. ایک مرتبہ بیر کے پانی سے, ایک مرتبہ کافور کے پانی سے, اور ایک مرتبہ خالص پانی سے. تیسری قسم غسل مس میت کی ہے جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے, چاہے وہ بڑا ہو یا بچہ, مرد ہو یا عورت, بالغ ہو یا نابالغ. اس انتقال کے بعد چند لمحے ایسے آتے ہیں جب مردے کے جسم میں گرمی برقرار رہتی ہے. اس گرمی کی حالت میں اگر کسی آدمی نے مردے کے جسم کو چھو لیا ہے تو اس پر یہ غسل واجب نہ ہوگا, جس کو غسل میں سے میت کہا جاتا ہے. یا اسی طرح وقت گزرنے کے بعد جب میت کو غسل دے دیا گیا تو غسل دینے کے بعد اگر کوئی آدمی اسے مس کرتا ہے اور چھو لیتا ہے تو اس پر غسل واجب نہ ہوگا. غسل اسی انسان پر واجب ہوتا ہے جو مردے کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل دیے جانے سے پہلے مس کر لے. ایسے انسان کو غسل مس میت کرنا پڑے گا. مس کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ہاتھ ہی سے اسے چھوا جائے, بلکہ جسم کا کوئی حصہ, جسم کے کسی حصے سے, کسی جاندار حصے سے اگر مس ہو جائے تو غسل کرنا ضروری ہو جائے گا. البتہ اگر خود اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر یا میت کو کپڑے کے اوپر سے چھو لیا جائے یا اٹھا لیا جائے تو ایسی صورت میں غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ واضح ہے کہ چھونے والے نے میت کے کپڑے کو چھوا ہے یا کپڑے سے چھوا ہے, میت کے جسم کو نہیں چھوا. اور غسل مس میت اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کسی مرنے والے کے جسم کو مس کیا جائے اور اسے چھو لیا جائے. تو اگر موت کی گرمی کے ختم ہونے کے بعد اور غسل دیے جانے سے پہلے اپنے جسم کو مرنے والے کے جسم سے مس کر دیا ہے یا اسے چھو لیا ہے تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کسی شکل میں غسل مس میت واجب نہ ہوگا. ایک جسم کے دوسرے جسم سے چھو جانے, مردے اور زندہ کے جسم کے مس ہو جانے میں زندگی کی بھی شرط نہیں ہے, بلکہ اگر کسی عورت کا بچہ اس کے پیٹ میں مر گیا ہے اور اس کے مرے ہوئے اتنی دیر گزر گئی ہے کہ موت کی سرگرمی بھی ختم ہو گئی ہے اور اب اسے پیدا کرایا جا رہا ہے یا نکالا جا رہا ہے، تو پیدا ہوتے وقت یا پیٹ سے آپریشن کر کے نکالے جاتے وقت اگر وہ مردہ بچے کا جسم عورت کے جسم سے مس ہو گیا ہے تو اس عورت پر غسل مس میت واجب ہوگا، اس لیے کہ اس عورت کا جسم ایک میت سے مس ہو گیا ہے۔ بہرحال ان تمام صورتوں میں غسل مس میت واجب ہوگا، اور نتیجے کے طور پر ہر مرد اور ہر عورت پر تین طرح کے غسل واجب ہو سکتے ہیں۔ ایک غسل جنابت جو دو اسباب سے پیدا ہوتا ہے، ایک غسل میت جو مرنے کے بعد ضروری ہوتا ہے، اور ایک غسل مس میت جو کسی میت کو چھو لینے کی بنا پر واجب ہوتا ہے، چاہے وہ میت مرد ہو یا عورت، بزرگ ہو یا بچے۔ اس کے علاوہ باقی تین غسل خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ اس وقت ان تمام غسلوں کی ترکیب اور ترتیب بیان کرنے سے پہلے اس بات کا واضح کر دینا ضروری ہے کہ ایک مرد کے پیشاب کی جگہ سے مختلف طرح کی رطوبتیں اور مختلف قسم کے پانی مختلف اوقات میں برآمد ہوتے ہیں۔ ایک پانی وہ ہے جس کو پیشاب کہا جاتا ہے، جس کو ہر انسان جانتا اور پہچانتا ہے۔ ایک پانی کی قسم وہ ہے جو کبھی کبھی پیشاب کے بعد ذرا گاڑھے پانی کی شکل میں برآمد ہوتی ہے۔ ایک پانی کی قسم وہ ہے جو کبھی کبھی منی کے خارج ہونے کے کچھ دیر کے بعد برآمد ہوتا ہے، اور ایک پانی کی قسم وہ بھی ہے کہ کبھی کبھی مرد جب اپنی عورت سے ہنسی مذاق یا بوس و کنار کرتا ہے تو اس کے پیشاب کے مقام سے وہ پانی خارج ہوتا ہے، مگر اس میں اور منی میں فرق یہ ہے کہ منی پیشاب کی جگہ سے اچھل کر برآمد ہوتی ہے، اور یہ پانی کبھی کبھی منی نہ نکلنے کی صورت میں دھیرے دھیرے رس رس کر پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر برآمد ہونے والا پانی پیشاب ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، جسے استنجا کہا جاتا ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ اسلامی شریعت میں پیشاب کی طہارت کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، بغیر پانی سے بغیر پانی کے استعمال کیے کسی پتھر، کاغذ یا کپڑے سے اگر پیشاب کی جگہ کو خشک کر لیا جائے تو خشک تو ہو جائے گی مگر پاک نہ ہوگی، کہ اس کے بعد جب بھی پانی فراہم ہوگا پہلے اسے پاک کرنا ہوگا، اس کے بعد انسان نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد دوسری قسم جسے منی کہا جاتا ہے، جو خواب میں سونے کی حالت میں یا عورت سے جنسی تعلق پیدا کرنے کی حالت میں اچھل کر نکلتی ہے، اس کے بعد انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی تین قسمیں، یعنی وہ پانی جو اچھل کر نہیں برآمد ہوتے بلکہ سفید رنگ یا زردی مائل گاڑھے قسم کا پانی دھیرے دھیرے رس رس کر ایک ایک قطرہ یا ایک ہی قطرہ برآمد ہوتا ہے، یہ پانی وہ ہے جس کے بعد کوئی غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان وضو کر چکا ہے یا غسل کر چکا ہے اور اس کے بعد یہ پانی برآمد ہو جائے تو اس کا وضو یا غسل خراب اور باطل بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی انسان نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کسی جذبات کی بنا پر اپنی عورت کو بوسہ دے لیا یا اسے گلے سے لگا لیا، اور اس جذباتی کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد اس کے پیشاب کے مقام سے دو ایک قطرے رس رس کر برآمد ہو گئے، تو اس حالت کے پیدا ہونے کے بعد نہ اس کا وضو باطل ہوگا نہ اس پر اثر نو دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا، اور نہ جس کپڑے میں یہ پانی لگ گیا ہے وہ کپڑا نجس ہوگا، بلکہ کپڑا اپنی جگہ پاک رہے گا، وضو اپنی جگہ باقی رہے گا اور انسان باطمینان نماز پڑھ سکتا ہے. اس پانی کو نہ پیشاب کہا جاتا ہے اور نہ بنی. جس سے یہ واضح ہو گیا یہ پانچ طرح کے پانی جو پیشاب کی جگہ سے برآمد ہوتے ہیں ان میں ایک پانی میں صرف دھونا واجب ہے جسے پیشاب کہا جاتا ہے، ایک میں غسل واجب ہوتا ہے جسے منی کہا جاتا ہے، اور باقی تین قسموں میں نہ وضو واجب ہوتا ہے نہ غسل واجب ہوتا ہے اور نہ ان کا دھونا ہی ضروری ہے. اس تشریح اور تفصیل کے بعد اب یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام غسل جن کا تذکرہ کیا گیا، چاہے وہ خالص عورتوں کے غسل ہوں یا مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہوں، ان تمام غسلوں کا طریقہ اور اس کی ترکیب ایک ہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ سارے غسل انجام دیے جا سکتے ہیں. بلکہ اسلام میں جو غسل واجب نہیں ہے، غسل جمعہ وغیرہ، ان کا طریقہ بھی وہی ہے جو واجب غسل کا ہے، صرف واجب ہونے اور نہ ہونے کا فرق تو ہو سکتا ہے مگر ترکیب و طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جس طرح واجبی غسل انجام دیا جاتا ہے ویسے ہی مستحبی غسل بھی انجام دیا جا سکتا ہے. جہاں تک غسل کے طریقے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غسل کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام غسل ترکیبی ہے اور ایک کا نام غسل ارتماسی. غسل ارتماسی کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی تالاب، حوض یا دریا کے کنارے پہنچ کر غسل کی نیت کرے کہ میں غسل جنابت یا مثلا غسل مسمیت یا مثلا غسل جمعہ کر رہا ہوں تربت اللہ کی نیت کرنے کے بعد ایک بارگی پانی میں ڈوب جائے گا، جیسے ہی پانی میں غوطہ لگا لیا اس کا غسل مکمل ہو گیا، دوبارہ نہ غوطہ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ دھونے کی ضرورت ہے، ایک ہی غوطے سے اس کا غسل مکمل ہو جائے گا اور اس غسل کو غسل ارتماسی کہا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ غسل اسی وقت جائز ہوگا جب پانی میں غوطہ لگانا جائز ہو. لیکن اگر پانی میں غوطہ لگانا جائز نہیں ہے تو یہ غسل بھی جائز نہ ہوگا. مثال کے طور پر ماہ رمضان میں روزہ دار کے لیے کہا گیا ہے تو اس کے لیے سر کو پانی میں ڈبونا جائز نہیں، لہذا اگر کوئی روزہ دار روزے کی حالت میں غسل ارتماسی کرنا چاہے تو اس کا غسل باطل ہو جائے گا، بلکہ روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ روزے میں پانی میں سر کو ڈبو دینا روزے کو باطل بنا دیتا ہے. تو روزہ اس لیے باطل ہوگا کہ اس نے غوطہ لگایا, اور غسل اس لیے باطل ہوگا کہ اس طریقے کا غسل روزے کی حالت میں جائز نہ تھا, اور جو عمل جائز نہ ہو اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا. تو یہ غسل چاہے جنابت کا ہو, چاہے مس میت کا ہو, یا میت کو اس انداز سے غسل دیا جائے, سب کے لیے غسل صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر کسی مقام پر تین حوض بنے ہوئے ہیں, ایک حوض میں بیر کا پانی ہے, دوسرے میں کافور ملا ہوا پانی ہے, اور تیسرے میں خالص پانی ہے, اور کسی میت کو ایک مرتبہ اس حوض میں ڈبویا گیا, پھر نکال کے دوسرے حوض میں ڈبویا گیا, پھر نکال کے تیسرے حوض میں ڈبویا گیا, تو تین مرتبہ ڈبو دینے میں اس کا غسل میت مکمل ہو جائے گا اور مزید کسی زحمت کی ضرورت نہ ہوگی. البتہ یہ خیال رہے کہ غسل کرنے سے پہلے اپنے جسم کو نجاست سے پاک کر لینا چاہیے, کہ اگر منی کی نجاست یا کوئی اور نجاست جسم میں لگ گئی ہے تو پہلے اسے پانی سے دھو دے, اس کے بعد پھر پانی میں غوطہ لگانے کا ارادہ کرے. غسل کی دوسری قسم جسے غسل ترتیبی کہا جاتا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ انسان پہلے غسل کی نیت کرے, اور نیت کرنے کے بعد اپنے سر کو گردن تک دھوئے, سر و گردن کو مکمل طور سے دھونے کے بعد پھر بطور احتیاط جسم کا داہنا حصہ یعنی آدھا جسم گردن سے اور دائیں پیر کے آخری سرے تک دھوئے, اور اس کے بعد جسم کا بایاں حصہ یوں ہی گردن سے اور پیر کے آخری حصے تک دھو لے. چونکہ یہ عمل ترتیب کے ساتھ انجام پڑتا ہے کہ پہلے سر و گردن, اس کے بعد داہنا حصہ, اس کے بعد بایاں حصہ, اس لیے اسے غسل ترتیبی کہا جاتا ہے. اگرچہ بعض علماء کا خیال ہے کہ سر و گردن کے بعد پھر جسم کے حصوں میں ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی اگر دونوں حصوں کو ایک ساتھ اوپر سے نیچے تک دھو ڈالے تو غسل صحیح ہو جائے گا, بلکہ وضو اور غسل میں ایک بڑا فرق یہی ہے کہ وضو میں کسی عضو کو اگر الٹا دھویا جائے, مثال کے طور پر چہرے کو ٹھڈی سے اوپر کی طرف, جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ چہرے پر ہاتھ یوں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ملتے ہیں جیسے کوئی برتن مانگا جا رہا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. اگر نیچے سے ہاتھ اوپر کی طرف گیا تو وضو بیکار ہو جائے گا, یا اگر ہاتھوں کو دھونے میں انگلیوں سے کوہنی کی طرف پانی لے گیا تو وضو باطل ہو جائے گا. لیکن غسل میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے, غسل میں ایک مرتبہ سر اور گردن کو دھونا ہے, چاہے سر سے گردن کی طرف یا گردن سے سر کی طرف, اور دوسری مرتبہ سارے بدن کو دھونا ہے, چاہے شانوں سے شروع کر کے پیروں تک اور یا پیروں سے شروع کر کے شانوں تک لے آئے. وہ ترتیب جو وضو میں واجب تھی وہ ترتیب غسل میں صرف اس حد تک واجب ہے کہ پہلے سر و گردن اور اس کے بعد جسم, کہ اگر کوئی انسان پہلے پورا جسم دھو لے اور اس کے بعد سر و گردن کو دھونا چاہے تو یہ غسل باطل بیکار اور غلط ہو جائے گا. تو غسل ترتیبی کی ساری ترتیب سر و گردن اور اس کے بعد بدن میں ہے, جس میں احتیاط یہ ہے کہ پہلے بدن کا داہنا حصہ دھوئے اس کے بعد بایاں حصہ. لیکن یہ یاد رہے کہ دھونے میں وضو کی طرح یہاں بھی لوٹا, پائپ یا کسی اور چیز کی شرط نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ سارے جسم کو دھل جانا چاہیے, چاہے وہ لوٹے کے ذریعے ہو یا پائپ کے ذریعے ہو یا شاور کے ذریعے ہو یا کوئی ذریعہ بھی ہو, اگر انسان کا سارا بدن دھل گیا ہے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. غسل کے لیے نیت بھی ضروری ہے, اس لیے کہ غسل کا شمار عبادات میں ہوتا ہے، تب کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اس میں نیت قربت نہ ہو، یعنی اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دیا جائے. لیکن جس طرح وضو کی نیت کے لیے اس کا زبان سے دہرانا کہ وضو کرتا ہوں، حدث کو دور کرنے کے لیے، نماز کو مباح کرنے کے لیے، واجب قربتاً الی اللہ، یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح غسل کے لیے زبان سے کسی لفظ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے. فقط انسان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں اس وقت غسل جنابت کر رہا ہوں، یا مثلا غسل جمعہ کر رہا ہوں، یا عورت کی نیت یہ ہو کہ میں غسل حیض کر رہی ہوں. اتنا خیال جو انسان کے ذہن و دل و دماغ میں پایا جاتا ہے، یہ نیت کے لیے بہت کافی ہے. اس کے بعد واجب، سنت، ادا، قضا. نہ وضو کا یا غسل کا اس سے کوئی تعلق ہے. نیت صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے. تو جس طرح انسان کوئی بھی اختیاری کام بغیر نیت کے انجام نہیں دیتا، اسی طرح وضو یا غسل بھی جب کرے گا تو بہرحال نیت خود بخود پیدا ہو جائے گی. البتہ ان تمام نیتوں میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ نیت کا تعلق پروردگار سے رہے، یعنی انسان دل کی گہرائیوں سے یہ ارادہ کرے کہ میں یہ عمل قربتاً الی اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں. اگر یہ خیال دل میں پایا جاتا ہے تو اس کا وضو کہا جائے گا، اس کا غسل اور تیمم کہا جائے گا. اور اگر یہ خیال دل میں نہیں پایا جاتا تو زبان سے ہزار مرتبہ بھی قربت اللہ کہے مگر نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا. غسل کے ذیل میں ان تمام باتوں کے بعد یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ غسل یہ چھ قسمیں وہ ہیں جن کو واجب قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سے غسل ہیں جنہیں مستحب بنایا گیا ہے کہ اگر انسان کوئی انجام دے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور نہیں بھی انجام دے گا تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جیسے غسل جمعہ یا غسل زیارت یا حرم میں مکے میں داخل ہونے کے لیے غسل، یا بعض دنوں کے غسل ہیں یا بعض راتوں کے غسل ہیں جیسے شبہ قدر، بعض اعمال کے غسل ہیں. غرض کے کچھ غسل وہ ہیں جو زمانے کے اعتبار سے مستحب ہوتے ہیں جیسے غسل جمعہ، کچھ غسل وہ ہیں جو جگہ کے اعتبار سے مستحب ہوتے ہیں جیسے غسل دخول حرم یا دخول مکہ، کچھ غسل وہ ہیں جو بعض اعمال کے لیے مستحب ہوتے ہیں جیسے غسل زیارت وغیرہ. ان تمام غسلوں میں کم از کم غسل جمعہ میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ غسل جمعہ انجام دینے کے بعد بقول آیت اللہ خوئی اگر انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. یا اسی طرح اور بعض مستحب غسل ہیں جن کا مستحب ہونا ثابت ہے کہ ان غسلوں کے بعد پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور واجب غسل جتنے ہیں ان سب کے بارے میں آیت اللہ خوئی کی رائے یہ ہے کہ کسی غسل کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو یا غسل مس میت یا عورتوں کے تینوں غسل، ان میں سے ہر غسل کے بعد مرد عورت اپنی اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں اور وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے واجب اور مستحب غسل میں کوئی فرق نہیں ہے، مستحب بھی غسل بھی ارتماسی بھی ہو سکتے ہیں اور ترکیبی بھی، جس طرح بھی انجام دینا چاہے گا وہ بہرحال صحیح ہو جائے گا۔ غسل کے سلسلے میں گفتگو کے تمام ہونے کے بعد اب تیمم کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جو طہارت کی تیسری قسم ہے، طہارت یعنی وضو، غسل اور تیمم۔ وضو اور غسل کا تذکرہ تمام ہو گیا اور تذکرہ تیمم کا ہو رہا ہے۔ تیمم بھی طہارت کی ایک قسم ہے جس کا تعلق پانی سے نہیں ہے بلکہ ساگ سے ہے، اس لیے کہ روایات کے اعتبار سے اسلام میں ساگ کو طہارات کا درجہ دیا گیا ہے بلکہ مطہرات کی منزل میں رکھا گیا ہے، یعنی طہارت پیدا کرنے والی، طہارت بخشنے والی، جس طرح پانی کو اسلام نے طاہر کرنے والا قرار دیا ہے اسی طرح ساگ کو بھی طاہر کرنے والا قرار دیا ہے۔ تیمم کے سلسلے میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جب تیمم جائز ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ تیمم کا وقت کیا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ تیمم کس چیز پر ہوگا، پانچویں بات یہ ہے کہ تیمم کس وقت ہوگا اور اس کے احکام کیا ہوں گے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک اسباب تیمم کا تعلق ہے، تمام اسباب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی پانی کا استعمال ممکن نہ ہو تو وضو یا غسل جو بھی واجب ہوگا اس کے بدلے تیمم کرنا ہوگا۔ پانی کا استعمال ممکن نہ ہو اس کی دو صورتیں ہیں، یا استعمال اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے، اور یا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس کا استعمال مضر ہے، کہ انسان کے لیے بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، یا پہلے سے بیمار ہے اور بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری کے دیر تک رہ جانے کا خطرہ ہے۔ تو اگر پانی کے استعمال میں یہ خطرات پائے جاتے ہیں تو انسان وضو یا غسل نہیں کرے گا بلکہ اس کے بدلے تیمم کرے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پانی موجود ہی نہ ہو تو انسان مجبوراً تیمم کر کے نماز پڑھے گا، اس لیے کہ نماز بہرحال کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ پانی کے موجود نہ ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں، یا واقعاً موجود نہیں ہے، نہ اپنے گھر میں ہے نہ اپنے سامان میں ہے، اور نہ اس کا آس پاس سے فراہم کرنا کوشش کے بعد بھی ممکن ہے، کہ اگر پانی نہیں ہے اور اس کا فراہم کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو انسان بدرجہ مجبوری تیمم کرے گا اور تیمم سے نماز پڑھ لے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی واقعاً موجود ہے مگر شرعی اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے کہ پانی دوسرے کی ملکیت ہے اور وہ استعمال پر راضی نہیں ہے، تو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، یا پانی موجود ہے لیکن نجس ہے، ظاہر ہے کہ نجس پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے اور نہ غسل، تو شرعی اعتبار سے یہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے. ان تمام صورتوں میں کہ اگر پانی واقعا موجود نہیں ہے اور تلاش کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے, یا واقعا موجود ہے اگر غصبی ہے یا نجس ہے تو اس کا استعمال نہیں ہو سکتا, یا پانی قابل استعمال ہے مگر بیماری پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے, یا بیماری ہے اور اس کے بڑھ جانے یا دیر تک رہ جانے کا خطرہ ہے, تو ان تمام صورتوں میں تیمم کیا جائے گا. ایک شکل یہ بھی ہے کہ پانی موجود ہے, پاک بھی ہے, استعمال بھی ہو سکتا ہے, مگر پیاس سے مر جانے کا اندیشہ ہے, تو ایسی صورت میں پیاس بجھانا مقدم ہے اور وضو یا غسل کے بدلے تیمم کر لیا جائے گا. یا پانی موجود ہے اور اس کے فراہم کرنے میں صحت کے علاوہ کوئی اہم خطرہ پایا جاتا ہے, مثال کے طور پر اتنی قیمت ہے جس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے, یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں جا کر پانی فراہم کرنا اپنے کو خطرے میں ڈالنا یا اپنے سامان کو خطرے میں ڈالنا ہے, کہ ان تمام صورتوں میں اگر پانی کا فراہم کرنا ممکن نہ ہوگا تو وضو یا غسل کے بجائے تیمم کیا جائے گا اور نماز پڑھ لی جائے. یہ ان حالات کا ذکر ہے جن حالات میں تیمم جائز ہوتا ہے. دوسری بات کہ تیمم کس چیز پر کیا جائے گا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تیمم صرف زمین اور زمین کے اجزاء پر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کپڑا, لکڑی یا کسی اور چیز پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے. زمین اور زمین کے اجزاء سے مراد یہ ہے کہ تیمم یا خاک پر کیا جائے جو زمین ہے, یا پتھر پر کیا جائے کہ وہ بھی زمین کا ایک جز ہے, یا اینٹ پر کیا جائے کہ وہ بھی مٹی ہی سے بنی ہے, یا بالو پر کیا جائے کہ وہ بھی زمین ہی کی قسم ہے. غرض کہ زمین اور مٹی کی جتنی قسمیں ہیں ان پر تیمم کرنا صحیح ہے, بلکہ اگر سیمنٹ, مختلف قسم کے پتھر اور مختلف قسم کی مٹی سے بنائی گئی ہے اور اس میں کسی اور چیز کی خاطرخواہ ملاوٹ نہیں ہے تو سیمنٹ پر بھی بآسانی تیمم ہو سکتا ہے. مٹی کے لیے یا پتھر کے لیے زمین پر رکھا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر مکان کی دیوار کچی ہے تو دیوار پر بھی تیمم ہو سکتا ہے, یا اینٹوں کی دیوار ہے تو اس پر تیمم ہو سکتا ہے, یا خالص سیمنٹ ہے تو سیمنٹ کی دیوار یا سیمنٹ کے پلاسٹر پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. البتہ دیواروں پر جو پینٹ ہوتا ہے اس آئل پینٹ پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے, یا لکڑی وغیرہ پر تیمم جائز نہیں ہے. یہ تیمم کا دوسرا مرحلہ ہے کہ تیمم کس چیز پر کیا جائے. تیمم کے ذیل میں تیسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کا وقت کیا ہوگا. تو کھلی ہوئی بات ہے کہ تیمم پانی کے استعمال سے مجبوری کے بنا پر ہوتا ہے, اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز کے اول وقت میں تیمم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ انتظار کرتا رہے کہ شاید اس کے بعد پانی فراہم ہو جائے, یا پانی کا استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ نہ رہے, تو اس وقت انسان بجائے تیمم کے وضو یا غسل کر کے باقاعدہ طور پر نماز پڑھے گا. البتہ اگر کسی آدمی کو شروع وقت ہی سے معلوم ہو جائے کہ آخر وقت تک پانی نہیں مل سکتا ہے یا آخر وقت تک صحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے, تو ایسا آدمی اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, مگر چونکہ یہ جواز اس خیال کی بنا پر ہے کہ آخر وقت تک وضو یا غسل کرنے کے قابل نہ ہو سکے گا. اس لیے اگر یہ خیال غلط ثابت ہو جائے اور آخر وقت سے پہلے پانی مل جائے یا صحت حاصل ہو جائے تو دوبارہ وضو یا غسل کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. البتہ اگر وقت تمام ہو جانے کے بعد پانی فراہم ہوا ہے تو جو نماز تیمم سے پڑھ چکا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی, وہی نماز کافی ہو جائے گی. اس لیے کہ اسلام نے جس حالت میں جو فریضہ قرار دیا ہے اسی کو کافی بھی قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بار بار فریضے کو ادا کرنا پڑے, یہ تیمم کے وقت کے اعتبار سے. اب اس کے بعد تیمم کے ذیل میں جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے تیمم کا طریقہ. تو یاد رکھیے تیمم وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے ہو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے, اور طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر اور اگر انگوٹھی یا چھلہ وغیرہ ہے تو اس کو اتار کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر خاک پر یا پتھر پر یا مٹی کی دیوار پر مارے, نہ اتنے ہلکے سے اس کو مارنے کے بجائے ہاتھ کا رکھنا کہا جائے اور نہ اتنی زور سے جیسے کسی کو تماچا مارا جاتا ہے, بلکہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر خاک پر یا دیوار وغیرہ پر جو کچی دیوار ہے مارے, دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنے کے بعد اگر ہاتھ میں مٹی لگ گئی ہے تو اس کو جھاڑ دے, اور اس کے بعد پھر انہی دونوں ہتھیلیوں سے پہلے پیشانی کا مسا کرے, یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ پر ہتھیلیوں کو رکھ کے نیچے کی طرف کھینچے, اس طرح کی پوری پیشانی پر سے ہتھیلی گزر جائے, اور یہ سلسلہ دونوں ابروؤں پر آ کے تمام ہو جائے گا. یعنی مسا صرف پیشانی کا کرنا ہے, نہ رخساروں کا, نہ ناک کا, نہ آنکھ کا. جب دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں کے اگنے کی جگہ سے اور نیچے ابروؤں تک آ کے ابروؤں سے گزر گئیں تو پیشانی کا مسا مکمل ہو گیا. البتہ اس کا خیال رکھیے, جب ہاتھوں کو اوپر سے نیچے لا رہا ہے تو انگوٹھے کو پھیلا دے تاکہ پیشانی کا دائنے بائیں کا حصہ وہ بھی اسی مسا میں شامل ہو جائے. اس کے بعد ہتھیلیوں کو دائیں طرف یا بائیں طرف لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف اوپر سے نیچے کی طرف لائے گا. جب انگوٹھا پھیل جائے گا تو دائنے بائیں کا حصہ انگوٹھا خود ہی کور کر لے گا. پیشانی کا مسا کرنے کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائنے ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر کا حصہ باہری حصے پر مسا کیا جائے گا, اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائنے ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر گچے کے قریب رکھے گا, اور اس کے بعد پوری ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ پر انگلیوں کو سرے تک پھیر دے گا, اس طرح کہ حتی الامکان کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے. اس کام کے بعد پھر دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اسی طرح بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپری حصے پر گٹھے کے پاس رکھ کے اور پوری ہتھیلی پورے ہاتھ کے اوپر سے انگلیوں کے سرے تک گزار دے گا. یہاں بھی خیال رکھیے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہنے پائے, یہاں تک کہ اگر انگوٹھی وغیرہ ہے تو اسے بھی پہلے اتار دے گا, اس کے بعد تیمم کرے گا. جب پیشانی اور دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کے باہری حصے کا مسا تمام ہو گیا تو تیمم مکمل ہو گیا. اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہاتھ زمین پر مارے, اور اب اس کے بعد پیشانی کا نہیں بلکہ صرف دونوں ہاتھوں کے ہتھیلی کے باہری حصے کا مسا کرے, بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کا حصہ اور دائنے ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا باہری حصہ. جیسے یہ عمل مکمل ہوا تیمم تمام ہو جائے گا اور انسان کو وہی طہارت حاصل ہو جائے گی جو وضو یا غسل سے حاصل ہوتی ہے. بس دونوں میں صرف اتنا فرق رہے گا کہ وضو یا غسل کی تیمم وضو یا غسل کی طہارت اتنی جاندار ہوتی ہے کہ اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کوئی حدث صادر نہ ہو جائے. یعنی انسان مثلا پیشاب نہ کر لے یا پیخانہ نہ کرے یا اس سے ریا اور گیس خارج نہ ہو جائے اس وقت کی طہارت باقی رہے گی. اگر تیمم کی طہارت اتنی جاندار ہونے کے بعد بھی اتنی کمزور ہے کہ اگر پانی فراہم ہو جائے یا بیماری کا وضو ختم ہو جائے تو وضو یا غسل ختم ہو جائے گا, وہ تیمم ختم ہو جائے گا اور دوبارہ وضو یا غسل کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. تو تیمم میں یہی ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ پانی کے مل جانے یا پانی کے استعمال کے ممکن ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا فرض ہو جاتا ہے کہ آئندہ نمازوں کے لیے وضو یا غسل کر کے نماز پڑھے. اس کے علاوہ تیمم میں وہ تمام طاقتیں پائی جاتی ہیں جو وضو یا غسل میں پائی جاتی ہیں. یعنی جس طرح انسان غسل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے ویسے تیمم کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے, غسل کر کے قرآن کو چھو سکتا ہے الفاظ قرآن کو تیمم کے بعد بھی یہ عمل ہو سکتا ہے, غسل کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہو سکتا ہے تو تیمم کرنے کے بعد بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. تمام وہ فائدے جو غسل سے حاصل ہوتے ہیں وہ سارے فائدے تیمم سے حاصل ہو سکتے ہیں. یہ ہے تیمم کے وہ احکام تو جن کا یاد رکھنا ضروری ہے. اور یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ جو نماز تیمم سے پڑھی جا چکی ہے اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک ہی صورت میں کہ جہاں اول وقت میں تیمم کر لیا ہے اور آخر وقت میں عذر ختم ہو جائے تو نماز پڑھے گا, ورنہ اس کے علاوہ جتنی نمازیں تیمم سے پڑھی جا چکی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور ان کو دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس مقام پر یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر تیمم نہیں کرتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا عذر یہ ہوتا ہے کہ تیمم سے دل نہیں بھرتا اور مٹی میں وہ بات نہیں پائی جاتی جو پانی میں پائی جاتی ہے. یہ خیال انسان کے لحاظ سے کتنا ہی پاکیزہ ہو مگر اسلام کے لحاظ سے خالص شیطانی اور ابلیسی ہے. اسلام بندوں کو عبادت خدا کی دعوت دیتا ہے, نفس کی پرستش کی دعوت نہیں دیتا. کسی کا دل راضی ہو یا نہ ہو, جی بھرتا ہو یا نہ بھرتا ہو, جو احکام الہیہ ہیں وہ اپنے مقام پر ثابت اور قائم رہیں گے. اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس طرح پروردگار عالم نے کہا ہے عمل کو اسی طرح انجام دیں. اگر پروردگار نے تیمم کا حکم دیا ہے تو تیمم ہی سب کچھ ہے. اگر اس نے وضو یا غسل کے بارے میں کہا ہے تو وضو یا غسل وہی قیمت رکھتے ہیں. اصل قیمت نہ پانی کی ہے نہ مٹی کی ہے, اصل قیمت حکم پروردگار کی ہے. حکم الہی کے مقابلے میں یہ سوچنا کہ مٹی کی کیا حقیقت ہے یہ خالص شیطانی نظریہ ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے جس نے مٹی کی توہین رسم کی بنیاد رکھا تھا وہ ابلیس ہی تھا, اور اس نے جناب آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے یہی کہہ کے انکار کیا تھا کہ مٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دین اسلام نے انسان کو اسی شیطان سے بچانے کے لیے مٹی کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اس کو تیمم میں طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا اور نماز میں سجدے کی منزل بھی بنا دیا. کل ایک ہے تیرے خاکی جناب آدم کے سامنے سجدہ ہوا تھا, اور آج ہر سجدے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سجدہ یا مٹی پر کیا جائے اور یا مٹی ہی سے اگنے والی چیز پر کیا جائے بشرطے کے وہ کھانے اور پہننے کے کام نہ آئے، تاکہ مٹی سے رشتہ مستحکم، استوار اور مضبوط رہے۔ لہذا تیمم کے بارے میں یہ سوچنا کہ تیمم خاک پر ہوتا ہے اور خاک پر تیمم اچھا نہیں لگتا، یہ قطعاً غیر اسلامی تصور ہے جس سے مسلمان کو الگ رہنا چاہیے۔ یہ ہیں تیمم کے وہ مسائل جن کے بارے میں یہ واضح کیا گیا کہ تیمم کب کیا جائے گا، کن حالات میں کیا جائے گا، کن چیزوں پر کیا جائے گا، کس وقت کیا جائے گا، اس کے احکام کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تیمم میں بھی ترتیب پائی جاتی ہے، پہلے پیشانی کا مسا کرے گا، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر۔ نیت کے بارے میں وہی حکم ہے جو وضو یا غسل کا ہے، کہ نیت کو انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں یہ تیمم کر رہا ہوں وضو کے بدلے، یا اگر غسل کے بدلے ہے تو دل میں یہ خیال ہے کہ میں تیمم کرتا ہوں غسل کے بدلے، جس غسل کے بدلے ہو، تیمم کرتا ہوں غسل جنابت کے بدلے یا غسل مسمیت کے بدلے۔ پر یہ نیت کرنے کے بعد ہاتھوں کو زمین پر مارے گا اور اس کے بعد جو طریقہ ہے ویسے تیمم کرے گا۔ بلکہ اگر میت کو غسل دینا ممکن نہیں ہے اور جسم کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے تو میت کو بھی غسل کے بجائے تیمم بھی دلایا جائے گا، اور وہاں بھی تین طرح کے تیمم ہوں گے، ایک تیمم بیر کے پانی کے بدلے، ایک تیمم کافور کے پانی کے بدلے، ایک تیمم خالص پانی کے بدلے، پر احتیاط یہ ہے کہ ایک تیمم اور بھی بغیر ان میں سے کسی ایک کی نیت کی ہوئے قربت کی نیت سے دلا دے گا۔ اصل ہر عمل اور ہر عبادت کی روح نیت و قربت ہے، یعنی عمل کو اس ارادے سے انجام دیا جائے کہ میں حکم الہی کی تعمیل اور رضا الہی کی تحصیل کے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ اگر انسان نے ایسا کر لیا تو اس کا عمل عمل کہے جانے کے قابل ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہزار مرتبہ کی قربت اللہ کہے عمل عمل اور عبادت عبادت کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہاں جن میں مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، وضو دونوں کے لیے ہے، غسل دونوں کے لیے ہے، اور تیمم بھی دونوں کے لیے ہے۔ بلکہ اگر بچے بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنے وقت پر وضو کر سکتے ہیں، اپنے وقت پر اگر پانی ممکن نہ ہو تو وضو کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ بچوں پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، ان کے واسطے نہ غسل جنابت ہے۔ ہاں وہ ارسال جو مستحب بھی ہیں وہ ارسال بچوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر بچے غسل جمعہ کریں تو غسل جمعہ کرنے کے بعد نماز پڑھنا چاہیں تو وہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کے احکام میں مرد عورت اور بوڑھے بچے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو انسان بھی احکام الہی پر عمل کرے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہے، ہر ایک کے لیے بندگی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ نماز کے مقدمات کی پہلی منزل ہے جس کو طہارت کہا جاتا ہے۔ اس طہارت کے ذہن میں آخری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وضو غسل یا تیمم نماز کے لیے ضروری ہے، ویسے بدن اور کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بدن یا کپڑے میں پیشاب لگا ہوا ہے، پخانہ لگ گیا ہے، یا خون لگ گیا ہے، یا کسی کافر کا گیلا ہاتھ لگ گیا ہے، تو ایسے بدن یا کپڑے سے نماز پڑھنا صحیح نہ ہوگا، بلکہ پہلے اسے دھویا جائے گا، پاک کیا جائے گا اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ اس لباس کا پاک ہونا وضو یا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر نماز کے لیے بہرحال ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کا کپڑا نجیس ہے، قمیص نجیس ہے مثلاً، دامن نجیس ہو گیا ہے، وہ وضو کرنا چاہے تو وضو کر سکتا ہے، اس لیے کہ قمیص کا دامن وضو کے اعضاء میں شامل نہیں ہے، وضو چہرے، ہاتھ، سر و پیر کو ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو قمیص کا پاک ہونا ضروری ہوگا، اس لیے کہ نماز کے لیے جیسے وضو ضروری ہے ویسے کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جس کا تذکرہ آئندہ لباس وغیرہ کی گفتگو میں کیا جائے گا. فی الحال بات یہی پر تمام ہوتی ہے، اور ان باتوں کا لحاظ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام میں نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی. البتہ یہ واضح ہے کہ صرف ایک نماز ایسی ہے جس میں طہارت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو نماز میت کہا جاتا ہے، کہ وہ بغیر وضو بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بغیر غسل بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور نماز میت پڑھنا چاہتا ہے تو بغیر غسل بھی نماز میت پڑھ سکتا ہے. یہ اکیلی نماز ہے جس میں طہارت کی شرط نہیں ہے، یہ بلا وضو بھی ہو سکتی ہے اور بلا غسل بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ہر نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو بغیر طہارت کے نماز صحیح نہ ہوگی بلکہ غلط، باطل اور بیکار ہو جائے گی. اس کے بعد آئندہ گفتگو کا تعلق مقدمات نماز کی دوسری منزل یعنی لباس، پھر مکان، پھر قبلہ، پھر وقت، اور اس کے بعد اذان اقامت کی گفتگو کی جائے گی، تاکہ انسان نماز سے پہلے ان تمام مسائل کی طرف متوجہ رہے جن کے بغیر نماز کے غلط یا باطل ہو جانے کا اندیشہ ہے. والحمد للہ رب العالمین.